السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی، اے ایمان والو تقوی ایسا اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے. اور تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طاقت کو جھونک دینا، اپنی صلاحیت کو جھونک دینا تقوی اختیار کرنے میں، تب کہیں جا کے یہ اس کا حق ادا ہوگا. اسی لیے سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو المتقی من یتقی الشبہات، متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں کے شبہ کو بھی، جہاں گناہ کا شبہ ہو سکتا ہو وہاں سے بھی بچے، یہ ہے متقی. یعنی ابھی گناہ کا کوئی یقین نہیں ہے، وضاحت واضح نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے گا، لیکن شبہ ہے کہ ہو جائے گا، تو وہ ایسی جگہ سے بھی بچتا ہے، متقی وہ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ متقی وہ شخص ہے جو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن میں بظاہر کوئی حرج نہیں، ان باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان باتوں سے بچنے کے لیے جن میں حرج ہو، ان سے بچنے کے لیے وہ بظاہر ان باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آ رہی. یہ ہے متقی، یہ ہے تقوی کا حق ادا کرنا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور یہ وہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو جن کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، عبی اقرؤنا. دیکھو اے صحابہ، ہمارے سب سے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران جہری نماز تھی، آپ کو متشابہ لگا، کوئی لفظ دوسرا پڑھ دیا یا کوئی آیت دوسری پڑھ دی، متشابہ لگ گیا. پیچھے سے آواز آئی، لقمہ دیا گیا، سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ لقمہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے دیا تھا. تو فرمایا، مجھے بھی یہی امید تھی کہ تم نے ہی دیا ہوگا. اب اندازہ لگائیں، مجھے بھی یہی امید تھی تم نہیں دیا ہوگا، یہ لقمہ دینے والے تم ہی ہو سکتے ہو. عبی اقرؤنا، ہمارے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ تراویح کا آغاز ہوا. اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح ہوتی تھی لیکن ناغے کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی، اور صحابہ کو مزہ بہت آتا تھا. آج کل تو لوگ بھاگتے ہیں لیکن صحابہ کو ان عبادات میں بڑی کیفیات محسوس ہوتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے اپنے دور میں اس لیے نہیں کروایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے اور میری امت تو فرض نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, یہ کیا پڑھے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب پانچ نمازیں رہ گئیں معراج کے موقع پہ, پانچ پانچ پچاس فرض ہوئی تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا 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 آپ کی امت نہیں پڑھے گی, میری امت نے دو نمازیں نہیں پڑھی, آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی, میری امت پر دو نمازیں فرض تھیں وہ نہیں پڑھی انہوں نے, جائیے کم کروائیے. کم ہوتی رہیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بھی نہیں پڑھے گی آپ کی امت, جائیے کم کروائیے. فرمایا مجھے شرم آتی ہے, بار بار جا چکا اور تخفیف ہوتی رہی لیکن اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن بات تو صحیح فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اس سے قطع نظر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے, لیکن جو بات تھی اور جو خیال تھا وہ اس میں اس کی درستگی میں کیا شک ہے. یہ بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت, جائیے کم کروائیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ ہاں ٹھیک ہے پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن ثواب وہی پچاس کا ہی ملے گا, آپ کی امت اس کو پڑھے گی پچاس کا ثواب ملے گا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور میں پابندی نہیں کروائی اس کی امت سے صحابہ سے تراویح کی. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے, اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے فرمایا اب تو کوئی امکان نہیں ہے کہ تراویح فرض ہو جائے گی, امکان ہی نہیں رہا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لہذا اب باقاعدہ تراویح کا آغاز ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور جس سنت کو جس طریقے کو میرے یہ خلفاء راشدین چار خلفاء اربعہ جن کو کہا جاتا ہے یہ جس طریقے کو رائج کر دیں وہ بھی گویا میری ہی سنت ہے, جیسے میری ہی سنت ہو اسی طریقے سے اس کی پابندی کرو. خلاصہ یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تراویح کا آغاز کروایا تو امام مقرر کیا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے کہ عبی اقرؤنا, عبی ہمارے سب سے بڑے قاری ہیں, یہ بات حضرت عمر کو معلوم تھی تو ان کا بڑا احترام کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے تقویٰ کیا ہوتا ہے, حضرت عمر پوچھ رہے ہیں امیر المومنین حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ تو بتائیے تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جانور چرائے ہیں جنگل میں, انہوں نے فرمایا جی ہاں, حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں چرائے ہیں. کس طرح چرائے ہیں, کیسے جانور چراتے تھے, جھاڑیوں کے درمیان سے کیسے گزرتے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کپڑوں کو دامن کو بچا بچا کر گزرتا تھا. فرمایا بس یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں زندگی گزاریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر, گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی گزار دیں, اس کا نام تقویٰ ہے. اور کیا ان صحابہ نے عمل کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر, یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی, یہ دونوں حضرات ان کی ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں کچھ سرکاری کام کر رہے تھے, خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے. چراغ جلا ہوا تھا, حضرت علی اس حالت میں تشریف لے آئے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو چراغ بجھا دیا. بے تکلفی تو بہت تھی, ایسی بے تکلفی اللہ اکبر. میں عرض کرتا ہوں صحابہ جو تھے نا یہ خشک نہیں تھے, جس کو ہم کہتے ہیں نا خشک, یہ نہیں تھے. یہاں خشکیوں کا گزارا نہیں, یہ عشق و محبت کا دربار ہے. یہاں خشکیوں کا گزارا نہیں, یہ عشق و محبت کا دربار ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین حضرات تھے, یہ تشریف لے جا رہے تھے. حضرت علی درمیان میں تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں تھے. درمیان میں حضرت علی تھے اور حضرت علی کا قد چھوٹا تھا, قد کے چھوٹے تھے, صاف محسوس ہوتا تھا کہ قد چھوٹا ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لمبے قد کے تھے. اب چونکہ حضرت علی درمیان میں چل رہے تھے تو حضرت عمر نے مزاحن ایک بات کہی, آپس میں ایسی بے تکلفی تھی, اسی بے تکلفی کی وجہ سے ایک بات یوں کہی کہ علی بیننا کنونی فی لنا, علی اس وقت ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا لفظ لکھا جائے, لام نون الف, تو اس میں نون کا شوشہ اتنا سا ہوتا ہے اور ایک طرف لام اور ایک طرف الف, یہ لمبے لمبے ہوتے ہیں, نون کا شوشہ اتنا سا, لنا کا لفظ اگر لکھا جائے تو علی بیننا کنونی فی لنا. علی اس وقت ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کے اندر نون کا شوشہ, ایک طرف لام دوسری طرف الف, دونوں لمبے لمبے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا, لولا کنت بینکما لکنتما لا, سوچو کیا کہہ رہے ہو, اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو تم لا ہوتے. لا, لا کے معنی کچھ بھی نہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تم تو لا ہو جاتے, لا کے معنی کچھ بھی نہیں. یہ جواب دیا, ایسی بے تکلفی تھی جواب, فقرہ بھی بے تکلفی سے کہا, جواب بھی بے تکلفی, اسی بے تکلفی سے دے دیا. صحابہ میں خشکی نہیں تھی, ایسا ہنسی مزاح تھا, دل لگی ہوتی تھی. تو یہ تشریف لائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں مشغول تھے, چراغ جلا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہی چراغ بجا دیا. بے تکلفی سے انہوں نے پوچھا, بھئی یہ ہمارے آنے سے پہلے چراغ جلا ہوا تھا, ہمارے آتے ہی چراغ بجا دیا آپ نے؟ فرمایا, بات یہ جو جواب دیا ہے نا وہ بہت کام کا ہے. فرمایا, بات یہ ہے کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے. اب تم آ گئے ہو, ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے, باتیں ہوں گی, یہ چراغ جلتا رہے گا, یہ بیت المال کا چراغ, بیت المال کا تیل, اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا, یہ جلتا رہے گا, ہم دونوں باتیں کرتے رہیں گے. یہ درست نہیں ہے, یہ بیت المال کا چراغ ہے, اس لیے میں نے اس کو جلا بجھا دیا. اس کو کمال درجے کا تقویٰ. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ڈاکو تھے شروع میں, اور اب یہ حالت ہے کہ چشتیہ سلسلہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہے. مناجات مقبول میں جو چشتیہ سلسلے کی ایک پوری وہ شجرا ہے اس کے اندر ان کا نام آتا ہے, فضیل ابن عیاض کا. ایک مرتبہ یہ بازار میں کپڑے فروخت کرتے تھے, کپڑے فروخت کر رہے تھے, کہ سورج چھپ گیا بادل چھا گئے, جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے بارش سے پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے, ایسے اندھیرا چھا گیا. تو فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنے کپڑے سمیٹے اور جانے لگے. کسی نے پوچھا آپ جا رہے ہیں؟ کپڑے سمیٹ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. وجہ کیا وجہ ہے, کیوں جا رہے ہیں؟ اور دکاندار تو بیٹھے. فرمایا اندھیرا ہو گیا ہے اور اندھیرے میں کوئی اگر کپڑا خریدے تو اس کے لیے کپڑے خریدنے میں, کپڑے کے اچھے اور برے ہونے کے تمیز کرنے میں مشکل پیش آئے گی اس کو. میں نہیں چاہتا یہ بات, میں چاہتا ہوں پورے اطمینان سے خریدے. روشنی کم ہو گئی اس میں, کپڑے کی پہچان مشکل ہو گئی, اس لیے اب میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسے اندھیرے میں کپڑا فروخت کروں. کمال درجے کا تقویٰ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو یہ بتایا, کپڑے کا, یہ بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, کپڑے کے تھان دیتے ہوئے یہ بتایا کہ بھائی دیکھو یہ جو تھان ہے اس میں خرابی ہے, اس کو بتا کر بیچنا, ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی خرابی خریدنے والے کو پتا نہ چلے وہ خرید لے, اور کم بیچنا, کم قیمت میں بیچنا, عیب کو بتانا اور کم قیمت میں بیچنا اس نے کوئی اہمیت نہیں دی. اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شراکت دار بھی تھے, مضاربت تھی. مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ محنت کسی کی ہو مال کسی کا ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مضاربت تھی, مال ان کا ہوتا تھا, محنت اس شخص کی ہوتی تھی جس کو بھیجا تھا. اب وہ انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور اس کو فروخت کر دیا. شام کو جب واپس آئے پیسے وغیرہ لے کر, پوچھا امام صاحب نے کہ وہ تھان جو میں نے بتایا تھا وہ بیچا؟ انہوں نے کہا جی بیچ دیا. بھائی پیسے اس کے کم, عیب بتایا تھا خریدنے والے کو, پیسے کم کیے تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوا. تو بہت افسوس ہوا. اور اس دن کی جو پوری آمدنی تھی 30,000 درہم آمدنی تھی, 30,000 درہم اس دن کی, ایک دن کی, وہ پوری آمدنی اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کر دی. تو بس یہ نہیں کیا کہ صرف اس تھان کے پیسے صدقہ کر دیتے, ایسا بھی نہیں کیا, پوری آمدنی اس دن کی صدقہ کر دی اور مضاربت کا معاملہ ختم کر دیا کہ آئندہ تم سے کام نہیں کرنا, تم نے اہمیت نہیں دی اس بات کو. بعض لوگ ہوتے ہیں اس کو اہمیت دیا, ارے یہ بھی کوئی بات ہے چھوڑو بس. دین تو گویا رہا ہی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی ذرا مرچیں کم, مرچیں ذرا کم, بلکہ منع کر دیتے ہیں کبھی کہ بھائی مرچیں نہیں, تو ان کے یہاں مرچیں خوب ہوتی ہیں, کہتے ہیں یہ تو تھوڑی ہیں. جب پوچھا جاتا ہے کیا ہے, یہ تو تھوڑی سی ہیں مرچیں, پہلے کہہ دیتے ہیں ہاں جی بالکل بالکل, جیسے آپ کہیں گے ویسے کھانا پکائیں گے. دعوت جب کر رہے ہیں تو آپ اپنی, ہم جو جس کو بلا رہے ہیں اس کا لحاظ رکھیں, ورنہ کیوں دعوت کرنا کوئی فرض واجب ہے؟ تو یہ دینداری نہیں کہتے اس چیز کو. بھائی یہ موبائل بند کر دیں, بھائی موبائل یہاں استعمال نہ کریں, اس کو بند کر کے بیٹھا کریں, یہ مناسب نہیں ہے, دین کی بات سنائے جانے کا موقع ہے, اس یہاں موبائل کو بند کر دینا چاہیے. سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات پہلو بدلتے رہے, آپ کو نیند نہیں آئی. تو ازواج مطہرات میں سے جن کی باری تھی انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, آپ بہت بے چین ہیں, نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ فرمایا وہ ایک کھجور فرش پر ملی تھی وہ میں نے کھا لی, بھوک کی وجہ سے, بھوک کی حالت تھی کھا لی. بعد میں احساس ہوا کہ وہ صدقے کی جو کھجوریں آتی ہیں یہ وہ تو نہیں تھی جو کہیں رہ گئی تھی اور وہ میں نے کھا لی ہو, صدقے کی کھجور کھا لی ہو. اس دھیان نے میری نیند اڑا دی, اس خیال نے میری نیند اڑا دی کہ وہ کہیں صدقے کی کھجور نہ کھا لی ہو. یہ احتیاط کا عالم ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا حضرت مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم کے محتمم بھی رہے. محتمم سے پہلے ایک وقت ان کا ایسا تھا کہ یہ چندہ وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے, وصولیاں وغیرہ چندے کی یہ ان کے ذمے تھیں. تو ایک مرتبہ ان کو یہ کام دیا گیا کہ 250 روپے دیے گئے, اس وقت کے 250 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی, کہ آپ کو مدرسے کی سالانہ رپورٹ چھپوانی ہے دہلی سے. یہ جا رہے تھے سواری میں, وہ پیسے چوری ہو گئے, حفاظت کا انہوں نے پورا انتظام کیا تھا. انہوں نے کسی کو بتائے بغیر یہ واپس آئے اور اپنی کوئی زمین تھی وہ فروخت کی اور 250 روپے لے کر دہلی پہنچے اور رپورٹ چھپوائی اور پھر واپس آئے مدرسے. جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد مدرسے والوں کو خبر ہوئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, انہوں نے فتویٰ لیا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, ان سے فتویٰ لیا. انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے حفاظت کا اہتمام کیا تھا, کوئی لاپرواہی نہیں کی, اس لیے یہ جو پیسے انہوں نے اس طرح کیا ہے یہ ان کے ذمے نہیں ہیں, یہ 250 روپے ان کے ذمے نہیں ہیں, ان کو اس کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی ان کے اوپر. وہ فتویٰ لوگوں نے لے جا کر دکھا دیا کہ حضرت یہ جو آپ نے اپنی زمین بیچ دی اور پھر یہ پیسوں کا انتظام کیا یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, آپ اپنے پیسے لے لیجئے, دارالعلوم دوسرے پیسے دے دے گا آپ کو. تو وہ فتویٰ دکھایا کہ دیکھیے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے. فرمایا اچھا, فرمایا مولوی رشید احمد سے پوچھنا کہ سارا علم میرے لیے پڑھا ہے انہوں نے, اور ان سے کہو, ان سے یہ کہو کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا, خود ان کے ساتھ یہ ہوتا تو وہ کیا کرتے, وہ کیا کرتے, کیا وہ اس وقت اسی فتوے پہ عمل کرتے کہ دارالعلوم دے دے پیسے, میں اپنے پیسے نہیں دے رہا, وہ خود کیا کرتے. لوگوں نے جا کے جب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کرتا تو میں بھی یہی. یہ ہے تقوی, کمال کا تقوی ہمارے اکابر کا, ہمارے بڑوں کا. اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, تقوی ایسا اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. اچھا بھائی, ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ 31 جنوری سے, آج کیا 24 ہے آنے میں, 25, 31 جنوری سے کراچی کا اجتماع آ رہا ہے, اور یہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے. 31 پہلی, دوسری اور تیسری کو دعا ہو جائے گی. یہ اجتماع دیکھیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کام بتائے گئے نا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. 3 بنیادی کام بتائے گئے ہیں. حضور نے جو محنتیں کی ہیں نا صحابہ پہ, پھر صحابہ نے تابعین پہ, تابعین نے تبع تابعین پہ, 3 بنیادی محنتیں یہ ہیں. یہ وہ 3 محنتیں ہیں جن سے سارا دین زندہ ہوتا ہے, سارا دین زندہ ہوتا ہے, دین کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان 3 محنتوں سے. ایک تو یتلو علیہم آیاتک, اے اللہ ایک رسول بھیج دیجئے جو ان کے اوپر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے, یعنی ان کو دعوت دے آپ کی طرف بلائے قرآن کی آیات پڑھ کر. یہ دعوت ہے, تبلیغ دعوت اس کی محنت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ مدرسہ ہے جہاں پہ تعلیم, کتاب, کتاب اللہ, حدیث شریف اور حکمت سنت کی تعلیم دی جاتی ہے, یہ مدرسہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, تیسرا کام ہے تزکیہ, جو ہم جس کو آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں بھائی آپ سنتے رہتے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق, اس اللہ والے کی صحبت اٹھانا, اس کو اپنی خرابیاں بتا کر ان کا علاج کروانا, زبان غلط استعمال ہو رہی ہے, کان غلط استعمال ہو رہے ہیں, دل میں گندے خیالات آتے ہیں, شرعی پردہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی, یہ تزکیہ کہلاتا ہے. اخلاص ہے, حب جاہ حب مال, یہ گویا ان امراض سے چھٹکارا ہو, جیسے روحانی امراض ہو, اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ تین بنیادی کام ہیں, ان میں ایک دعوت اور تبلیغ کا کام بھی ہے. یہ تین کام اگر ہم جمع کر لیں اپنے اندر تو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں گے. سچے امتی بننا ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو اس کے لیے بھائی یہ اجتماع, یہ ہمارے جو اکابر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, سالانہ اجتماع ہوتا ہے, تین دن کا ہے. تین دن کا تو میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے تو تین دن کی دوائی دیتا ہے, بس تین دن یہ دوائی کھانی ہے آپ کو. تو ابھی سے ہم چھٹی بھی لے سکتے ہیں اگر کسی کی مصروفیت ہو, کوئی نظم وغیرہ ایسا بنا کر, یہ تین دن تو ہمارے وہاں لگ جائیں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا, آئندہ کا رخ متعین کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. تو اس کے لیے بھائی سب کوشش کریں, ایک تو یہ اپنی ذات سے, دوسرے یہ کہ جو اپنے اعزاء اقربا ہیں ان کو بھی تیار کریں, ان میں بھی اس بات کو رکھیں اور ان کو تیار کریں کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں, بس کسی طرح یہ وقت لگ جائے ان کا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.